جمعہ 5 اگست کے سیربین کے ساتھ ماہبارہ صفدر کا سلام. اداکارہ شمیم آرا طویل علالت کے بعد آج لندن میں انتقال کر گئیں. شمیم آرا کی منفرد مقبولیت کے بارے میں ان کی ہم عصر اداکارہ بہار.
تو واحد عورت ہے جو عورتوں میں اتنی پاپولر ہے جو مردوں میں اتنی نہیں. ہر عورت اس کی تعریف کرتی تھی جو بھی ملتی تھی.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان میں ماضی کی مشہور اداکارہ اور ہدایت کارہ شمیم آرا طویل علالت کے بعد آج لندن میں انتقال کر گئی ہیں. ان کی عمر 78 برس تھی. ان کے بیٹے ڈاکٹر سلمان احمد نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کی تدفین پیر کو لندن میں ہی ہوگی. شمیم آرا کی فلمی زندگی پر ایک مختصر نظر ڈال رہی ہیں امبر شمسی.
سن 1938 میں علی گڑھ میں پیدا ہونے والی شمیم آرا کا اصل نام پتلی بائی تھا, لیکن فلمی ضرورت کے تحت بدل کر اسے شمیم آرا کر دیا گیا. شمیم آرا کی چند مقبول فلموں میں دیوداس, سائقہ, لاکھوں میں ایک, انارکلی, چنگاری, فرنگی, دوراہا, منڈا بگڑا جائے وغیرہ شامل ہیں. وحید مراد کے ساتھ ان کی جوڑی کو شائقین فلم میں بے حد پسند کرتے تھے. قیدی میں فیض احمد فیض کی مشہور نظم مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ انہی پر فلمائی گئی تھی, جسے بے حد مقبولیت حاصل ہوئی. انہوں نے اداکاری میں 6 نگار اوارڈ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہدایت کاری کے لیے بھی 3 نگار اوارڈ حاصل کیے.
وزیر اعظم پاکستان نواز شریف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغانستان میں لاپتہ ہونے والے ہیلی کاپٹر کے عملے کی بازیابی کے لیے وہ تمام رسمی اور غیر رسمی ذرائع کا استعمال کر رہے ہیں. ادھر کابل میں صدر ڈاکٹر اشرف غنی نے ان کی جلد از جلد بازیابی کی ہدایات جاری کی ہیں. افغان طالبان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اس واقعے کی تفصیلات حاصل کر رہے ہیں. مزید تفصیل کے ساتھ ہارون رشید.
وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے اسلام آباد میں جاری ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ وہ افغان حکام سے مسلسل رابطے میں ہیں اور تمام سرکاری وسائل عملے کے 6 اراکین کی واپسی کے لیے بروئے کار لائے جا رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت عملے کے بارے میں شدید تشویش کا شکار ہے اور ان کی جلد بازیابی کی کوششیں کر رہی ہے. وزیر اعظم نے عملے کے اہل خانہ سے کہا کہ وہ ان کے غم اور تشویش میں برابر کے شریک ہیں. پاکستان فوج نے تصدیق کی ہے کہ افغانستان کے صوبے لوگر میں کل کریش لینڈنگ کرنے والا ہیلی کاپٹر حکومت پنجاب کا ہی تھا.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے قلعدم عسکریت پسند تنظیم یونائیٹڈ بلوچ آرمی نے کہا ہے کہ گرفتار کیے جانے والے ان 6 افراد کا تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے, جن کی گرفتاری کا اعلان وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس میں کیا تھا. وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ گرفتار افراد بم دھماکوں میں ملوث تھے جن کا تعلق UBA سے تھا. تنظیم کے ترجمان نے کہا کہ بے گناہ بلوچوں کو گرفتار کر کے ان سے اعترافی بیان جاری کروایا گیا ہے. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں جاری سخت کرفیو اور ناکہ بندی کی وجہ سے گزشتہ 1 ماہ سے اہم مساجد میں جمعے کی نماز نہیں ہو سکی ہے. علیحدگی پسندوں کو آج حضرت بل درگاہ کی طرف مارچ کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا. وادی بھر میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. سری نگر سے ریاض مسرور.
سخت کرفیو, ناکہ بندی اور دیگر قدغنوں کے باوجود علیحدگی پسند رہنماؤں میر وائز عمر فاروق اور سعید علی گیلانی نے حضرت بل درگاہ کی طرف آج مارچ کرنے کی کوشش کی, تاہم انہیں گرفتار کیا گیا. گرفتاری سے قبل میر وائز عمر فاروق نے کشمیر کی صورتحال پر عالمی اداروں کی خاموشی پر برہمی کا اظہار کیا.
اور ہم اقوام متحدہ سے, عالمی برادری سے, یورپین یونین سے یہ اپیل کرتے ہیں, اگر آج بھی وہ کشمیر کے قتل عام پر خاموش رہیں گے تو ان اداروں کو ان کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
وادی کے دوسرے علاقوں سے بھی لوگوں نے درگاہ کی طرف مارچ کرنے کی کوششیں کی, لیکن پولیس اور نیم فوجی اہلکاروں نے انہیں ٹیئر گیس اور ہوائی فائرنگ سے منتشر کر دیا. شمالی اور جنوبی کشمیر میں جمعہ کی نماز کے بعد مظاہرین اور پولیس کے درمیان تصادم ہوئے, جن کے دوران 2 درجن سے زائد مظاہرین زخمی ہو گئے.
انڈیا میں سرکاری ریڈیو کا کہنا ہے کہ ریاست آسام کی ایک مارکیٹ میں مسلح افراد کی فائرنگ سے کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ریاست کی پولیس کے چیف کا کہنا ہے کہ یہ حملہ علیحدگی پسند بوڈو قبائل کے لوگوں نے کیا. وزیراعظم نواز شریف نے سعودی عرب میں پھنسے ہوئے ہزاروں پاکستانیوں کے خاندانوں کو فوری امداد کے طور پر 50,000 روپے دینے کا اعلان کیا ہے. وزیراعظم ہاؤس سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس مد میں 50 کروڑ روپے کی رقم رکھی گئی ہے. واضح ہے کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت سعودی عرب کی مختلف کمپنیوں میں ایسے 10,000 کے قریب پاکستانی موجود ہیں جنہیں گزشتہ کئی ماہ سے واجبات ادا نہیں کیے گئے. اور عراق میں کرد فوج کے ذرائع کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں نے ان کے زیر قبضہ علاقے سے نکلنے کی کوشش کرنے والے سینکڑوں افراد کو روک رکھا ہے. کرد ذرائع کا کہنا ہے کہ 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ دولت اسلامیہ نے 100 افراد کو قیدی بنا لیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
حالات حاضر کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان کی اداکارہ شمیمہ آرا طویل علالت کے بعد آج لندن میں انتقال کر گئیں. ان کی عمر 78 برس تھی. وہ کئی برسوں سے لندن میں اپنے صاحبزادے کے ساتھ مقیم تھیں. شمیمہ آرا پاکستان کی ان چند اداکاروں میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان کی نو آموز فلمی صنعت کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کی. دسیوں فلموں میں لازوال کردار ادا کرنے والی اداکارہ نے ہدایت کاری بھی کی اور کئی کامیاب فلمیں بنائیں. ہم پروگرام میں بی بی سی اردو سے نشر کیا جانے والا ان کا ایک خصوصی انٹرویو بھی آپ کو سنوائیں گے. مگر پہلے ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالی ہے نازیہ گلزار نے. ان کی یہ رپورٹ ایک صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
اس کے بعد بھی تو نے ایک گھروندہ بنایا تھا مگر وہ بھی ٹوٹ گیا مٹی کا جو تھا.
1938 میں علی گڑھ میں پیدا ہونے والی شمیم آرا کا اصل نام پتلی بائی تھا. ان کی پہلی فلم کنواری بیوا تھی جسے باکس آفس پر کچھ خاص کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. البتہ لوگوں کو ایک نئی اداکارہ کا انداز بھا گیا. اس کے بعد انہیں مختلف قسم کے کردار ملتے رہے. بالآخر 1960 میں شمیم آرا نے فلم سہیلی میں نگار ایوارڈ حاصل کر کے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا. آرٹ کریٹک عارف وقار شمیم آرا کے حوالے سے کہتے ہیں
ڈائریکٹر کے طور پہ ان کی پہلی فلم تھی جیو اور جینے دو, جس کے بعد انہوں نے پلے بوائے, مس ہانگ کانگ, مس سنگاپور, مس کولمبو, لیڈی سمگلر اور لیڈی کمانڈو جیسی فلمیں ڈائریکٹ کی جن میں مرکزی کردار نسوانی تھے, اور اس لحاظ سے انہیں پاکستان کی واحد فیمنسٹ فلم ڈائریکٹر بھی کہا جاتا ہے. یہ ان کی فنی زندگی کا اور ان کی آرٹ کا سب سے اہم پہلو ہے کہ انہوں نے فلموں میں ایک فیمنسٹ کا کردار ادا کیا اور عورتوں کو بڑھاوا دیا, عورتوں کے کردار کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا.
شمیم آرا نے 80 سے زیادہ فلموں میں کام کیا جن میں پاکستان کی پہلی رنگین فلم نائلا بھی شامل ہے. ان کی مشہور فلموں میں لاکھوں میں ایک بھی ان کی شہرت کا عظیم شاہکار تھی.
چلو اچھا ہوا تم بھول گئے, چلو اچھا ہوا.
آج فلم انڈسٹری شمیم آرا کے کام کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کر رہی ہے. فلم ڈائریکٹر اور اداکار ندیم بیگ کہتے ہیں
سنجیدہ قسم کی فنکارہ تھی, بہت اپنے کام کو سمجھ کے کرنے والی اور اسی طرح کی ہدایتکارہ بھی تھی.
جبکہ سینئر اداکار طلعت حسین کہتے ہیں کہ جس دور میں شمیم آرا نے اپنا نام بنایا اس دور میں شہرت پانا آسان نہ تھا, لیکن انہوں نے کر دکھایا.
جس زمانے میں وہ اداکاری انہوں نے کی تھی وہ کہیں تھی, اس وقت اس کو لوگ بڑی مشکل سے اپناتے تھے اس کام کو, اور اس میں بڑی پریشانی ہی ہوتی تھی کہ لوگ ہمارے جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کرتے تھے کہ اس اداکاری کو کوئی, یہ کوئی فن ہے.
فلم قیدی میں فیض احمد فیض کی مشہور نظم مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ انہی پر فلم آئی گئی تھی جو ان کی شخصیت پر ایسی سجی کہ ان کی اداکاری کے چرچے ہر طرف ہونے لگے.
شمیم آرا کے صاحبزادے ڈاکٹر سلیمان نے ہمیں بتایا کہ ان کی تدفین لندن میں کی جائے گی.
جی ہاں منڈے کو انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد لندن میں تقسیم کی جائے گی.
اچھا
میں نارتھ فوڈ میں رہتا ہوں تو نارتھ فوڈ کے جو لوکل قبرستان جو مسلمانوں کا سیکشن ہے وہاں کی جائے گی واٹفورڈ کے پاس.
اچھا تو یہ تو پاکستان میں اگر ہوتی تو ان کا تو میرا خیال ہے آدھا پاکستان ان کے جنازے میں شریک ہوتا.
ہاں جی اصل میں کوئی فیملی نہیں ہے ہماری زیادہ پاکستان میں اور میں اکلوتے ہی ان کی اولاد ہوں تو میں اپنے قریب رکھنا چاہتا ہوں اس لیے میں یہاں.
بالکل تو ڈاکٹر سلمان ہمیں کچھ ان کے تھوڑے سے آخری لمحات کے بارے میں بتائیے کیونکہ خاصے عرصے سے وہ بیمار تھیں تو کچھ پتہ نہیں چل پا رہا تھا ان کے بارے میں. تو
جی امی کو اسٹروک ہوا تھا 2010 اکتوبر میں اور اسٹروک سے وہ ریکور نہ کر سکیں تو ریکور نہیں کیا انہوں نے وہ کانشیس لیول منیملی تھا ان کا.
بات وغیرہ کر پاتی تھی آپ لوگوں سے؟
کمیونیکیشن کانشیس لیول منیمل تھا شی واز انیبل ٹو کمیونیکیٹ اور موو تو بس پھر ان دی لاسٹ ایئر ان لاسٹ 24 آورز ان کو چیسٹ انفیکشن ڈیولپ ہو جس کی وجہ سے وہ فوت پا گئی.
ڈاکٹر سلمان بہت ہی یہ دکھ سے یہ خبر سنی جائے گی پاکستان بھر میں. آپ کی والدہ ایک بہت ہی کامیاب اداکارہ تھیں بہت کامیاب ہدایت کارہ تھیں بہت اچھی انسان تھیں. آپ سے جب گفتگو ان کی ہوتی تھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں یا آپ کو سے انہوں نے کیا کبھی کہا کہ وہ کس چیز میں بہت زیادہ خوشی محسوس کرتی ہیں؟ وہ ماں بھی تھیں سب کچھ تھیں مگر ماں بھی تھیں ساتھ ساتھ.
بالکل جی ماں بھی تھیں obviously وہ کافی پیار بھی کرتی تھیں مجھے. نہیں ان کو پاکستان سے کافی پیار تھا اور کافی مس کرتی تھیں جب یہاں میرے ساتھ رہتی ہوئی تھیں اور کافی ہمبل تھیں.
کوئی ریگریٹ کبھی کسی ایسے ریگریٹ یا خواہش کا انہوں نے اظہار کیا ہو؟
ریگریٹ کوئی نہیں آئی تھنک ریگریٹ ان کا میرے خیال سے یہی تھا کہ شی لوڈ پاکستان اور وہ پاکستان ہی مطلب رہنا اور کرنا چاہتی تھی. انفارچونیٹلی یہاں وہ پچھلے 8-10 سال سے انگلینڈ میں تھی میرے ساتھ تو آئی تھنک دیٹ بھی ریگریٹ ہوگا. تو آئی تھنک دیٹ یہ میری سمجھ میں یہی آتا ہے فی الحال تو پتہ نہیں آ رہا پاکستان مس کرتا تھا کہ نہیں.
اداکارہ شمیم آرا کے صاحبزادے ڈاکٹر سلیمان. یوں تو شمیم آرا نے اپنے فن کی بلندیوں کو چھوا مگر ان کی قریبی دوست اداکارہ بہار نے بتایا کہ اپنے ہم اثروں میں شمیم آرا کی ایک اور بھی انفرادیت تھی.
میں آپ کو بتاؤں اس کی سب سے بڑی جو مجھے بات اس کو میں کہتی ہوتی تھی کہ یہ ہسٹری میں ہے کہ مرد عورتوں کو پسند کرتے ہیں عورتیں مردوں کو پسند کرتی ہیں ہیرو ہیروئنز جیسے ہوتے ہیں. میں کہا تو واحد عورت ہے جو عورتوں میں اتنی پاپولر ہے جو مردوں میں اتنی نہیں ہے. ہر عورت اس کی تعریف کرتی تھی جو بھی ملتی تھی. سیدھی سادی شکل کی تھی سیدھی سادی نیچر کی تھی بہت ملائم بہت گفتگو کرتی تھی تو وہ ہنس پڑتی تھی کہ یار تو نے مجھے عجیب عجیب باتیں بتاتی رہتی ہے. مطلب ہم لوگ آپس میں اسی طرح کی باتیں کرتے تھے. شی واز اے ڈیئر 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 عورت. میں اس کو بھول نہیں سکوں گی. میرا نہیں خیال کہ میں کبھی بھول سکوں. دی اونلی فرینڈ آئی ہیڈ ان دس ورلڈ. مجھے لگتی نہیں تھی کہ شی از فرام فلم. مجھے لگتا تھا کہ اللہ میاں نے ایک پتلی سی ہمارے پاس بھیج دی ہوئی ہے جو سب کے ساتھ پیار کرتی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کیا باتیں کروں اور کتنی باتیں کروں. مجھے اب آج محسوس ہوا ہے میں اکیلی ہو گئی. میں بہت کم دوستیاں کرتی ہوں جن میں سے واحد وہ تھی جس کے ساتھ میں بہت نزدیک تھی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مجھے آواز دے دیتی تھی چدرانی تو آ جا دیکھ کیسے ہو رہا ہے آ جائے. مجھے وہ بلاتی چدرانی تھی. تو یہ وہ پیار محبت کی باتیں ہیں جو آپ کے پاس رہ جاتی ہیں جو لوگوں کے لیے معنی نہیں رکھتی لیکن جن کے ساتھ یہ بیت رہا ہوتا ہے وقت ان کو بھولتی بھی نہیں. آئی ایم ون آف دیم آئی کین نیور فورگیٹ ہر.
اداکارہ بہار. خود شمیم آرا اپنی زندگی اور فن کے بارے میں کیا کہتی تھیں کیا سوچتی تھیں بہت برسوں قبل ہم سے کی جانے والی ان کی ایک خصوصی گفتگو.
جس فلم سے مجھے شہرت ملی وہ فلم تھی سہیلی.
قصور اس بے وفا ڈاکٹر کا ہے. اس نے کہا تھا جمیلہ تمہارا بھائی بدل سکتا ہے تمہاری ماں بدل سکتی ہے.
ہدایت کارہ کی حیثیت سے کوئی 100 آدمیوں کو آپ نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور بھاگ بھاگ کے پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. بڑا مشکل کام ہے ہدایت کاری. خواہش کہہ لیں یا میرا شوق کہہ لیں کہ میں نے جب فلم प्रोड्यूस करने का ख्याल आया तो पैसों की वजह से या किसी दौलत की वजह से नहीं आया। वो उस वक्त तो बहैसियत अदाकारा में बड़े पैसे मुझे मिल रहे थे फिल्म में काम करने के, तो बहैसियत फिल्म साज मैंने इसलिए इस लाइन में कदम रखा कि भाई वो जो मेरे अंदर चीज़ें हैं कि भाई ऐसी कहानी हो, ऐसे कैरेक्टर मैं प्ले करूं, ऐसा म्यूज़िक होना चाहिए, वो किस तरह मैं शौक पूरा करूंगी, तो इसलिए मैंने फिल्म प्रोड्यूस करने का ख्याल मुझे आया और मैंने पहली फिल्म बहैसियत फिल्म साज बनाई, वो फिल्म की सायका। अदाकारी का तजुर्बा हिदायतकारी में काम आया? बिल्कुल आया, बल्कि बहुत ही ज़रूरी है एक हिदायतकार को अच्छा अदाकार होना भी, कि वो हर किस्म के किरदार जो उसके कहानी में है या वो उसके सेट पे जिनको हिदायत देनी पड़ती है, तो वो खुद भी वो सारे रोल प्ले कर सके। और इसलिए कि कभी भी कोई भी अदाकार ये कह सकता है जी ये कैसे करना है आप बताइए ज़रा करके, तो हिदायतकारी ये तो नहीं कहेगा कि जी नहीं मैं नहीं कर सकता आप खुद करें।
अच्छा, जिन फिल्मों की आपने हिदायतकारी की क्या उसकी फिल्म साज भी आप खुद ही थीं?
तकरीबन सारी फिल्में।
आप किस किस्म के मौजूआत आपने मुंतखब किए फिल्म बनाने के लिए?
पहली फिल्म तो मैंने फैमिली सब्जेक्ट बनाई थी और उसके बाद मोस्टली फिल्में मैंने फैमिली सब्जेक्ट से बनाई, यानी घरेलू फिल्में बनाई, ड्रामेटिक बनाए।
अच्छा, हमारे बहुत से सुनने वालों को ये याद होगा और उन्होंने देखा होगा कि जब आप फिल्मों में काम करती थी तो आप एक बड़ी मजबूर सी, रोती धोती और मजलूम सी लड़की का किरदार अदा किया करती थी, और अब आपकी फिल्म की हीरोइन तो बड़ी मारधार करती नजर आती है।
यही तो असल में अंदर जो एक चीज़ इंसान की होती है कि जब एक शोबे से निकल कर वो दूसरे शोबे में कदम रखता है तो जो चीज़ें वो नहीं कर सका वो चाहता है कि वो जो रह गई है मेरे से और मैं नहीं कर सकी हूँ वो मैं कराऊँ। तो यही चीज़ रह गई थी कि मैं ज़्यादातर मजलूम कैरेक्टर और मतलब ज़्यादातर मुझे इस टाइप के रोल मिले जिसमें उस पर जुल्म हो रहे हैं और रो रही हैं, पीट रही हैं और कुछ कह नहीं सकती, आगे से वो अपने उन्होंने अपनी पोटली सी उठाई कपड़ों की और निकाल दी गई और सैड सॉन्ग गाती फिरी। तो हमने वो एक एक किस्म के मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि भाई हीरोइन जो मेरी हीरोइन होगी बहैसियत हिदायतकारा जब मैं आई तो मेरी हीरोइन तो आगे से तकरीबन अपने हक के लिए लड़ेगी। और वो अल्लाह का ये शुक्र हुआ कि वो जो जिस टाइम मैं हिदायतकारा बनी तो एक्चुअली दौर भी कुछ बदल गया था कि अब आजकल की जो लड़की है वो नहीं आगे से वो अपने हक के लिए लड़ सकती है।
आप 50 के अशरे में फिल्म इंडस्ट्री में आई और अब तक माशाल्लाह आप मौजूद हैं। आप अगर इन दोनों मवाजना करें तो मेरा ख्याल है 50 से लेकर अब 90 के अशरे में बहुत काफ़ी तब्दीलियां आ चुकी हैं फिल्मी सनत में भी, तकनीक के हवाले से भी। तो आपके ख्याल में अब फिल्में बेहतर बन रही हैं या उस ज़माने की फिल्म बेहतर थी?
उस ज़माने की फिल्में ज़्यादा बेहतर थी, फिल्में अब बेहतर नहीं बन रही। अब मशीनी दौर ज़्यादा है, हकीकत से दूर चले गए हैं।
तो क्या वजह है फिल्म हकीकत से दूर क्यों चली गई?
बस जो जो दौर बदला मशीनी दौर शुरू हो गया। उस वक्त हम लोग कोशिश किया करते थे और जो फिल्में बना रहे थे उस वक्त जो हिदायतकार थे या जो कहानी नवीस थे वो कहानी और डायलॉग और अपने जहानत और अपनी कोशिशों पर फिल्म चलाते थे। आजकल वो जो जैसे स्टार वॉर्स और ये और वो मशीनी जो दौर चला है वो उन मशीनों पे फिल्में कामयाब करा रहे हैं, और जाहिर है कि जो पहली फिल्मों में बात थी वो अब नहीं। जब सहेली कामयाब हुई उसके बाद और भी अच्छी अच्छी फिल्में मेरी बेशुमार आईं, जिसमें लाखों में एक है, नायला है, सायका है, सागिरा है, आग का दरिया है।
मुझे जमाने की नफरत ने जन्म दिया और तुम डाकू इंसानों से नफरत की पैदावार। इंसान मुझे खिलौना समझते हैं और तुम इंसानों। मैं गुनाहों की तस्वीर हूँ और तुम जुल्म का इश्तहार। मैंने तो कभी शरीफ चेहरों पर ऐतबार नहीं किया, तुम जैसे कातिल पर कैसे भरोसा करते?
उस जमाने में बड़ी हीरोइन बेस्ड फिल्में बनती थी, यानी जो कहानी हीरोइन के इर्द गिर्द, ज्यादातर फीमेल स्टोरीज बनती थी।
ये जो आपने अपनी तमाम पुरानी फिल्मों का तस्करा किया, ये बहुत ही कामयाब फिल्में थी अपने ज़माने की, सहेली और आग का दरिया, नायला। नायला मेरा ख्याल है पहली रंगीन फिल्म भी थी। तो इसका कोई गाना?
हमें दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है,
तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है।
आपकी मेरा ख्याल कामयाब फिल्मों के लातादाद नाम हैं, उसमें आपके किरदार भी बहुत मशहूर हुए, तो क्या उस किरदार को समझने के लिए, जानने के लिए आपको किसी खास काविश की ज़रूरत पड़ती थी?
जी, उस दौर में बड़े मतलब सिंपल सा दौर था वो, बस यही था कि हम फिल्में वगैरह देखते थे, कुछ अपने सीनियर आर्टिस्टों से सीखते थे, और कुछ उस ज़माने में हिदायतकार भी ऐसे थे जो वाकई वो यानी हीरोइंस को करके बताते थे। जैसे कह लीजिए एसएम यूसुफ साहब बहुत अच्छे हिदायतकार अपने टाइम के थे, उन्होंने जो भी किरदार हमसे करवाया तो वो निचोड़ लेते थे आर्टिस्ट को, तो वो लोग बहुत गाइड करते थे। हमने और तो कहीं से नहीं सीखा, उन्हीं से सीखा, और उसके लिए ये फिर थोड़ा सा मुशाहिदा भी काम आता है, तो इस तरह से फिर कुछ सीखा।
मुशाहिदे पे मुझे याद आया कि आपने लाखों में एक हिंदू लड़की का, औरत का किरदार अदा किया था
जी,
तो ये आपका कहाँ का मुशाहिदा था?
ये एक्चुअली मैं इंडिया से मेरा ताल्लुक है, इस तरह के मैं पैदा इंडिया में हुई हूँ, मेरी वालदा की तो वहीं डेथ हो गई थी, मेरी नानी वगैरह सब लोग यहाँ पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, उसके बाद हमारे रिश्तेदार अभी तक हैं कुछ हिंदुस्तान में, अक्सर जाते रहते थे, और मुझे वैसे भी बहुत मैं देखती रहती थी ये लड़के, आप कहें कि पूजा करके दिखाओ तो मैं पूरी पूजा करके दिखा सकती हूँ आपको।
सोचा
नहीं, सोचा मैं ये ऐसी फिल्म बनाने के लिए जरूर सोचती हूँ कि जो बॉक्स ऑफिस पे भी हिट हो, इसलिए कि जब तक बॉक्स ऑफिस पे हिट नहीं होगी तो लोग देखने ही नहीं आएंगे, वो आर्ट फिल्म किस काम की।
अच्छा शमीम, आपने बहुत तवील अरसे तक अदाकारी भी की और माशाल्लाह से हिदायतकारी, लेकिन ज्यादा लुत्फ किस काम में आता है?
एक्टिंग में ज्यादा सुकून आता है, कोई बहुत अच्छा सीन करके जाती हूँ, जाती थी तो मैं यही सोचती थी कि मतलब एक रिलीफ, एक सुकून सा महसूस करती थी, और अगर कोई कमी रह गई तो रात को मैं सोचती रहती थी नहीं ये मैंने गलत कर दिया, मुझे ऐसा करना चाहिए। और यहाँ जो है हिदायतकारा की हैसियत से कोई 100 आदमियों को आपने कंट्रोल करना होता है, और भाग भाग के पैरों में छाले पड़ जाते हैं, तो ये टफ काम बहुत है, बड़ा मुश्किल काम है हिदायतकारी।
जब जिस जमाने में आप अदाकारी कर रही थी तो आपने बहुत से हीरोज के साथ काम किया होगा?
मैंने संतोष साहब के साथ 2-3 फिल्में की, वहीद मुराद मरहूम के साथ बहुत काम किया, हबीब साहब के साथ भी किया, और नदीम साहब के साथ भी किया, और मोहम्मद अली साहब के साथ भी किया, तो ज़्यादा फिल्में कामयाब हुई हैं मोहम्मद अली साहब के साथ, और दर्पण साहब के साथ, और वहीद मुराद के साथ मरहूम, बहुत अच्छे अदाकार थे, उस स्टाइल का कोई आर्टिस्ट आया ही नहीं अभी तक।
गुजरी हुई बातों को दोहराना भी आता है।
एहसास अदाकारा शमीमारा से हमारी ये गुफ्तगू आज से लगभग 20 बरस कबल हुई थी, मगर आज भी उनकी गुफ्तगू सुनकर यूं लगा कि वो हमसे आज ही के दिन के में या आज से कुछ चंद दिनों पहले हमसे मुखातिब हुई थी। सच ये है कि उन जैसा फनकार लाजवाल होता है, यही वजह है कि उन्हें खराज तहसीन पेश करने वालों में एक आने वाली फिल्म के उभरते हुए नौजवान नस्ल के अदाकार बलाल अशरफ भी शामिल हैं।
शमीम आरा को कौन नहीं जानता जी, मैडम हैज आई थिंक मैं शायद पैदा भी नहीं हुआ था तब वो हिट्स दे रही थी, पायनियर थी हमारी फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की, और बट उन्होंने उनके कुछ गाने बहुत फेमस हुए जो आई थिंक शायद रीमेक्स भी उनके हुए हैं, तो आई डेफिनेटली फील के एक बहुत बड़ा एसेट जो है आज हमने लूज़ किया है, एक बहुत लेजेंड हमने लूज़ किया है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने, पाकिस्तान ने, वो बहुत बड़ी एक एम्बेसडर थी पाकिस्तान की, और मुझे बहुत दुख हुआ है ये न्यूज़ जब मैं आज सुबह उठा तो मैंने जब ये न्यूज़ पढ़ी तो आई एम वेरी सैडन्ड बाय इट और मेरे माय कंडोलेंसेस टू ऑल हर फैमिली मेंबर्स.
एक आने वाली फिल्म के उभरते हुए नौजवान अदाकार बिलाल अशरफ. शमीम आरा जो मरकर अमर हो गई, उनके बारे में आप हमारी bbcurdu.com पर पढ़ भी सकते हैं और ये हमारा खसूसी शोभा है फ़न और फ़नकार पर. और आपको ये बता दें कि कुछ रिपोर्टिंग आगे आने को हैं, खसूसन जो इस वक्त हमारी bbcurdu.com पर शह सुर्खी है कि अमले की बाजियाबी के लिए रस्मी और गैर रस्मी कोशिशें जारी हैं, इस पर बात होगी. और भारत के वजीर दाखिला राजनाथ ने वापस जाकर क्या कहा, ये रिपोर्ट भी आगे आने को है. सरबीन अभी जारी है.
आपके बाद बीबीसी के साथ.
कौम आपका मेहनत का जवाब इस अंदाज में देगी कि आप हैरान रह जाएंगे. ये क्रिकेट है.
अपनी आरा मसाइल और सवाल हमें भेजिए, इन्हें जुमेरात को हफ्तेवार सिलसिले आपकी बात में शामिल किया जाएगा.
ऐसे हुक्मरान जिस तरह हमारा जनरल साहब आया है.
मेरा नवाज शरीफ और रायल शरीफ और
अपनी राय भेजिए ट्विटर फेसबुक और ऑडियो बूम के जरिए बीबीसी उर्दू को.
मेरी सवाल ये है कि वसीतुल्लाह खान की बात से
आप माजी की तरह हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं. नंबर है 0800-222-75. मोबाइल फोन से इस नंबर पर कॉल मुफ्त नहीं होगी. पाकिस्तान से बाहर के सामिन आपकी बात में शामिल होने के लिए 0092-5126-111-39 पर कॉल कर सकते हैं.
और अब खेलों की खबरों के साथ सबानास.
ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो में आज ओलंपिक गेम्स का बाजाब्ता आगाज हो रहा है. ये ओलंपिक की 31वीं गेम्स हैं, जिनमें 10 अरकान पर मुश्तमिल पनाह गजीनों की एक टीम समेत दुनिया के 206 ममालिक के एथलीट्स 28 खेलों में हिस्सा ले रहे हैं. 21 अगस्त तक जारी रहने वाले इन मुकाबलों में दुनिया भर से 10,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. एक अंदाजे के मुताबिक ओलंपिक्स देखने के लिए 500,000 सयाहों की ब्राजील आमद मुतवक्के है. मारकाना स्टेडियम में होने वाली इफ्तिताही तकरीब में 300 रकास और 5,000 रजाकार हिस्सा ले रहे हैं. ब्राजील की सुपर मॉडल्स और बर्तानिया के डेम जूडी डेंच इफ्तिताही तकरीब का हिस्सा हैं. रियो ओलंपिक्स में इस बार गोल्फ 112 साल बाद इन मुकाबलों का हिस्सा बना है और रग्बी को इन मुकाबलों में पहली बार शामिल किया गया है. अमेरिका का ओलंपिक दस्ता 554 एथलीट्स पर मुश्तमिल है, जो इन मुकाबलों में हिस्सा लेने वाला सबसे बड़ा दस्ता है. पाकिस्तान का 7 रुकनी दस्ता भी रियो ओलंपिक्स में शिरकत कर रहा है, जिसमें 2 एथलीट, 2 तैराक, 2 निशानाबाज और जूडो का 1 खिलाड़ी शामिल है. जबकि पाकिस्तान की हॉकी टीम पहली बार ओलंपिक्स के लिए क्वालिफायर न कर सकी. रियो ओलंपिक्स मुकाबलों के मकामात की सिक्योरिटी के लिए दुनिया के 55 ममालिक से 85,000 सिक्योरिटी अहलकारों को तैनात किया जाएगा. ये ओलंपिक्स अपने आगाज से कबल ही रूस के डोपिंग स्कैंडल, जीका वायरस के खतरात, शहर की सिक्योरिटी और खेलों के बुनियादी ढांचे जैसे मामलों की वजह से खबरों में रहे. ताहम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का कहना है रियो दुनिया का इस्तकबाल करने के लिए तैयार है. पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान एजबेस्टन में जारी तीसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तानी टीम ने इंग्लैंड की पहली इनिंग्स की बर्तरी खत्म कर दी है. उधर गोल में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन खेल के अख्तितम पर श्रीलंका के खिलाफ 410 रन के हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 25 रन बनाए हैं. यूं ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए मजीद 388 रन दरकार हैं और दूसरी इनिंग्स में इसकी 7 विकेटें बाकी हैं.
खेलों की खबरें पेश कर रही थी सबानास. भारत के वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के एक रोजा दौरे के बाद वापस दिल्ली जाकर ये गिला किया है कि भारतीय सहाफियों को उनकी तकरीर तक कवर करने की इजाजत नहीं दी गई. ये मुकम्मल रिपोर्ट प्रोग्राम में आगे आने को है, लेकिन यहाँ पर सरबीन अपने निस्क को पहुंचना चाहता है. अहम खबरों की ये सुर्खियां होंगी जो पेश कर रही है शिमाला खान.
पाकिस्तान में माजी की मशहूर अदाकारा और हिदायतकारा शमीम आरा तवील अलालत के बाद 78 बरस की उम्र में आज लंदन में इंतकाल कर गई हैं. उनकी तदफीन पीर को लंदन में ही होगी. इंडिया की रियासत आसाम की एक मार्केट में मुसल अफराद की फायरिंग से कम अज कम 13 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए हैं. पुलिस ने हमले का इल्जाम बोडो बागियों पर लगाया है. وزیر اعظم میاں نواز شریف نے سعودی عرب میں پھنسے ہوئے ہزاروں پاکستانیوں کے خاندانوں کو فوری امداد کے طور پر 50,000 روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ ایران نے سیکیورٹی کے تحفظات کے پیش نظر ملک میں ریالٹی گیم پوکیمون گو پر پابندی لگا دی ہے۔ اور برازیل میں اولمپک گیمز کے آغاز سے پہلے ریو ڈی جنیرو کے اہم مقامات کے ارد گرد اولمپک ٹارچ کے ساتھ پریڈ کی جا رہی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ افغانستان میں لاپتہ ہونے والے حکومت پنجاب کے ہیلی کاپٹر کے عملے کی بازیابی کے لیے وہ تمام رسمی اور غیر رسمی ذرائع استعمال کر رہے ہیں۔ ادھر کابل میں صدر ڈاکٹر اشرف غنی نے ان کی جلد از جلد بازیابی کی ہدایات بھی جاری کی ہیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ ہارون رشید۔
وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے اسلام آباد میں جاری ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ وہ افغان حکام سے مسلسل رابطے میں ہیں اور تمام سرکاری وسائل عملے کی واپسی کے لیے بروئے کار لا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت عملے کے بارے میں شدید تشویش کا شکار ہے اور ان کی جلد بازیابی کی کوششیں کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے عملے کے اہل خانہ سے کہا کہ وہ ان کے غم و تشویش میں بھی برابر کے شریک ہیں اور انہیں یقین دلایا کہ سرکاری ادارے ان کی واپسی کے لیے اپنی پوری کوشش میں مصروف ہیں۔ پاکستان فوج نے تصدیق کی ہے کہ افغانستان کے صوبے لوگر میں کل کریش لینڈنگ کرنے والا ہیلی کاپٹر حکومت پنجاب کا ہی تھا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق ہیلی کاپٹر جمعرات کی صبح 9:45 پرواز پر روانہ ہوا تھا اور اس کی اطلاع اور اجازت افغان حکومت سے لی گئی تھی، لیکن صبح 10:00 روسی ساخت کا یہ ہیلی کاپٹر لاپتہ ہو گیا۔ پاکستانی فوجی سربراہ جنرل راحیل شریف نے آج افغان صدر ڈاکٹر اشرف غنی سے بھی رابطہ کیا ہے اور ان سے عملے کی جلد بازیابی کی درخواست کی ہے۔ فوج کے ترجمان جنرل عاصم سلیم باجوہ کی ایک ٹویٹ کے مطابق افغان صدر نے تمام تر مدد کی یقین دہانی کروائی ہے کہ جنرل راحیل شریف نے افغانستان میں تعینات امریکی فوج کے کمانڈر جنرل نکلسن سے اس سلسلے میں فون پر بات کی ہے اور عملے کی بازیابی میں مدد طلب کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے لاہور میں ہیلی کاپٹر کے عملے کے خاندانوں سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ عملے کی واپسی کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت پنجاب کا MI-17 ہیلی کاپٹر معمول کی مرمت کے لیے افغانستان کے راستے ازبکستان جا رہا تھا۔ اس ہیلی کاپٹر کو ہر 1500 گھنٹے کی پرواز کے بعد دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہیلی کاپٹر پر سوار پاکستانی اور ایک روسی شہری کے بارے میں متضاد اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ انہیں طالبان نے اغوا کر لیا ہے۔ روسی اہلکار نیویگیٹر تھا جبکہ 6 پاکستانیوں میں سے 4 سابق فوجی افسر تھے۔ طالبان کی کسی تنظیم نے بھی ابھی تک عملے کو یرغمال بنانے کی باضابطہ تصدیق نہیں کی ہے۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
ادھر افغانستان کی وزارت دفاع نے کابل میں بی بی سی کو بتایا کہ پاکستانی ہیلی کاپٹر مرمت کے لیے افغانستان کی پاکستانی ہیلی کاپٹر نے مرمت کے لیے افغانستان کی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت لے رکھی تھی۔ افغان حکام نے یہ بھی بتایا کہ طالبان ہیلی کاپٹر کے عملے کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ کابل سے سعید انور۔
افغانستان کے وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ صوبہ لوگر میں ایمرجنسی لینڈنگ کے بعد تباہ ہونے والے پاکستانی ہیلی کاپٹر کے عملے کو ڈھونڈنے کے لیے آپریشن شروع کی گئی ہے۔ افغان وزارت دفاع کے نائب ترجمان جنرل محمد رادمنش نے بی بی سی کو بتایا کہ پاکستانی ہیلی کاپٹر افغانستان کے فضائی حدود سے عبور کرنے کی اجازت لے رکھی تھی۔
اساساً ان طیارہ بہ اساس مراودات بین المللی از فضای افغانستان طرف روسیہ در حرکت بوده۔
یہ ہیلی کاپٹر بین الاقوامی قوانین کے تحت افغانستان کے فضائی حدود سے روس کی طرف جا رہا تھا۔ یہ ہیلی کاپٹر مرمت کے لیے افغانستان کے وزارت خارجہ کے ذریعے افغان ایویشن وزارت خانے سے افغانستان کے فضا سے عبور کرنے کی اجازت لے رکھی تھی۔ جس علاقے میں یہ حادثہ پیش آیا ہے وہاں دہشت گرد یعنی طالبان موجود تھے اور طالبان نے ہیلی کاپٹر کے عملے کو لے گئے ہیں۔ ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، لیکن ہمارے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس فورسز نے ان کو بازیاب کرانے کے لیے اپنی کوششیں شروع کی ہیں۔
نیروہائے امنیتی و دفاعی بخاطر
آزادی از او داخل کار شدن.
پاکستان کا MI-17 ہیلی کاپٹر جمعرات کے روز مرمت کے لیے افغانستان کے راستے ازبکستان جا رہا تھا کہ صوبہ لوگر کے ضلع ازرا میں ایمرجنسی لینڈنگ کی. مقامی حکام کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی لینڈنگ کے بعد طالبان علاقے میں پہنچ کر اس ہیلی کاپٹر کے عملے کو گرفتار کیے اور ہیلی کاپٹر کو راکٹ سے تباہ کیا. سعید انور، BBC، کابل.
ہیلی کاپٹر کے بارے میں متضاد خبریں ملنے کے بعد ہم نے سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمد سعد سے یہ پوچھا کہ کیا اصل واقعات ایسے ہی ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں،
مطلب جس کو ٹریس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو جہاز کی ایک فلائٹ پلان ہوتا ہے جو مختلف ممالک سے اس کی اجازت لینی پڑتی ہے وہ، اور یہ اگر رشیا جا رہا تھا اور ماسکو جانا ہے، MI-17 کا جو کارخانہ ہے وہ ماسکو کے قرب جوار میں ہے، تو وہاں پر یہ اوور ہالنگ کے لیے جا رہا تھا، تو وہاں پر اوور ہالنگ کی ڈیٹس ہوں گی. اس میں روسی ایک باشندہ بیٹھا ہوا تھا جو نیویگیشن وہ کر رہا تھا، ازبکستان میں اس نے اترنا تھا ریفیولنگ کے لیے اور پھر آگے جا کے. تو یہ تمام اس کا جو فلائٹ پلان ہے اور اس کا جو ریپیئر کا ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہوگی، یہ سارا اویلیبل ہوگا اور افغان حکومت کی بھی پرمیشن اس میں شامل ہوگی، کیونکہ آپ افغانستان میں اس طرح کسی ملک میں آپ جا نہیں سکتے جب تک آپ ان کے سول ایویشن سے اجازت نامہ نہ آپ کو ملے. تو یہ بالکل میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس کے لیے اوور ہالنگ کے لیے جا رہا تھا اور راستے میں فنی خرابی ہو گئی اور اس کو کریش لینڈنگ کرنی پڑی.
تو کیا اس طرح سے پاکستان سے اس طرح سے ہیلی کاپٹر ماسکو جاتے ہیں اوور ہالنگ کے لیے اور اسی روٹ سے جاتے ہیں؟
جی بالکل، یہ روٹ متعین کرتا ہے جو جس ملک میں سے آپ گزر رہے ہیں، راستہ وہ بتاتا ہے. چونکہ یہ ازبکستان جا رہا تھا تو جو راستہ افغانستان میں اس نے اختیار کرنا تھا وہ افغان حکومت اس کا تعین کرتی ہے کہ آپ نے کس پوائنٹ کے اوپر آپ نے افغان ایئر اسپیس انٹر کرنی ہے اور آپ نے کس بیرنگ پہ جانا ہے اور کس پوائنٹ پہ ایگزٹ کرنا ہے، آپ نے خروج کدھر سے کرنا ہے اور کس جو ہے سطح پہ آپ نے یہ پرواز کرنی ہے. چونکہ میں اس کو ڈیل کرتا رہا ہوں جب کابل میں ڈیفنس اٹیشے تھا، جب افغان حکومت کو اس قسم کی پرمیشن کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ پرمیشن میں ادھر پاکستان کے سول ایویشن اتھارٹی سے لیتا تھا. ہم اس کو سب کچھ یہ جتنے بھی ہے کہ کس وقت میں آپ نے داخل ہونا ہے، ایک ونڈو آپ کے پاس ہوتی ہے، وہ آپ کو دیتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کے اندر اس ٹائم کے اوپر آپ نے افغان پاکستانی ایئر اسپیس میں آپ نے داخل ہونا ہے اور فضائی حدود میں، اس کے بعد آپ اس بلندی پہ ہوں گے. آپ جیسے آپ اندر آتے ہیں تو اپنے فلانے کنٹرول ٹاور کے ساتھ آپ نے رابطہ قائم کرنا ہے. مطلب ہے کہ یہ اگر آپ کوئی کلینڈسٹائن کام کر رہے ہیں تو پھر آپ اس طرح نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تابع ہو جاتے ہیں آپ ان کے سے ویریبیشن کے، ان کو پتا ہوتا ہے، اور اگر آپ نے کوئی اور غلط کام کر رہے ہیں تو پھر وہ آپ پرمیشن نہیں لیں گے. آپ جس کی فضائی حدود سے آپ گزر رہے ہیں پھر آپ سے پرمیشن نہیں دیتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو کنٹرول میں لے لیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کدھر کدھر سے جانا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ پرمیشن لے کے آپ غلط کام کرنا شروع کر دیں.
مطلب یہ کہ کسی بھی قسم کی خفیہ کارروائی نہیں ہو سکتی جیسا کہ
افغان حکومت نے، اگر یہ خفیہ کارروائی ہوتی تو افغان حکومت نے اس کے اوپر ایک دم وہ احتجاج کرنا تھا اور بات چیت کرنی تھی. اور ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں امریکہ بھی بیچ میں شامل ہے. افغان کی جو فضائی حدود ہیں اس کے اوپر امریکہ کا بھی اختیار ہے. اگر آپ افغانستان میں جانا چاہیں تو نہ کہ آپ کو افغان حکومت سے اجازت نامہ لینا پڑتا ہے، آپ کو جو نیٹو کا جو ایئر ٹریفک کنٹرولر ہے کابل میں، آپ اس سے بھی پرمیشن آپ کو لینی پڑتی ہے، کیونکہ نیٹو بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے افغان فضائی حدود کو.
راولپنڈی سے یہ تھے سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمد سعد. بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے پاکستان کے دورے کے بعد کہا ہے کہ پاکستان نے سارک کانفرنس میں بھارتی صحافیوں کو ان کی تقریر کور کرنے کی اجازت نہیں دی. سارک وزرائے داخلہ کانفرنس میں راج ناتھ سنگھ نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ دہشت گردوں کو مجاہد آزادی نہ سمجھا جائے. دلی سے شکیل اختر کی رپورٹ.
وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے پاکستان کے دورے سے واپسی کے بعد پارلیمنٹ میں ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ ان کی تقریر کے دوران بھارتی صحافیوں کو کانفرنس ہال میں نہیں آنے دیا گیا تھا.
ہماری وہاں پر جو اسپیچ تھی کور کی گئی کہ نہیں کی گئی، اور کور کرنے کی ایسی پرمپرا پہلے رہی ہے کہ نہیں رہی ہے؟ نہیں کی گئی تو کیا ڈیلیبریٹلی نہیں کی گئی؟ اس کا اتر دینا اس سمے ہمارے لیے کٹھن ہوگا، کیونکہ میں تو اسپیچ دے رہا تھا، میں نے نہیں دیکھا کہ اس کا لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن یہ سچ ہے कि भारत से जो दूरदर्शन और एएनआई के रिपोर्टर और हमारे पीटीआई के रिपोर्टर्स थे उनको अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी। यह सच, लेकिन विडंबना यह है अध्यक्ष महोदय कि हर के बावजूद यह पड़ोसी है कि मानता ही नहीं।
यह बयान उन्होंने भारतीय मीडिया में इन खबरों के बाद दिया है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने वजीर दाखिला की तकरीर को दानिश्ता तौर पर नष्ट नहीं होने दिया था। इससे पहले वजारत खारजा की तरफ से एक बयान जारी किया गया था जिसमें मीडिया की इन खबरों को गुमराह कुन करार दिया गया था। वजारत खारजा के तर्जुमान विकास स्वरूप ने कहा था कि सार्क के जाब्ते के मुताबिक सिर्फ मेजबान मुल्क के वजीर दाखिला की तकरीर नष्ट की जाती है और बाकी कार्रवाई बंद कमरे में होती है। राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में अपने बयान में मजीद कहा कि उन्होंने अपनी तकरीर में सार्क मुल्कों पर जोर दिया कि वो दहशतगर्दों को दहशतगर्द ही समझें।
सार्क के सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे आतंकवाद को न तो ग्लोरीफाई करें न ही पैट्रोनेट दें। एक देश का आतंकवादी किसी के लिए भी मार्टायर या स्वतंत्रता सेनानी नहीं हो सकता। आतंकवाद को बढ़ावा नहीं मिले इस हेतु मैंने कहा कि जरूरी है कि न सिर्फ आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध बल्कि उन्हें समर्थन देने वाले व्यक्तियों संस्थाओं संगठनों और राष्ट्रों के विरुद्ध भी कठोर से कठोर कदम उठाए जाने चाहिए।
राजनाथ सिंह सार्क मुल्कों के वज़ीरे दाखिला की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इस्लामाबाद गए थे। उन्होंने पाकिस्तान के दौरा हाल में भारत के दरइंतजाम कश्मीर में 50 से ज्यादा कश्मीरियों की हलाकत और शोरिश के नतीजे में कशीदगी के दरमियान किया। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात काफी कशीदा हैं। राजनाथ सिंह के दौरे के बाद ये कशीदगी और बढ़ गई है। शकील अख्तर, बीबीसी, दिल्ली।
भारत के दरइंतजाम कश्मीर में जारी सख्त कर्फ्यू और नाकाबंदी की वजह से गुज़श्ता एक माह से अहम मसाजिद में जुमे की नमाज नहीं हो सकी है और अलैदगी पसंदों को हजरत बल की दरगाह की तरफ मार्च करते हुए आज गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात बताएंगे श्रीनगर से रियाज मसरूर।
सख्त कर्फ्यू, नाकाबंदी और दीगर कदगनों के बावजूद अलहदगी पसंद रहनुमाओं मीरवाइज उमर फारूक और सईद अली गिलानी ने हजरत बल दरगाह की तरफ आज मार्च करने की कोशिश की, तहम इन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी से कबल मीरवाइज उमर फारूक ने कश्मीर की सूरत हाल पर आलमी इदारों की खामोशी पर बरहमी का इजहार किया
और हम अकवामे मुत्तहिदा से, आलमी बरादरी से, यूरोपियन यूनियन से ये अपील करते हैं अगर आज भी वो कश्मीर के कत्लेआम पर खामोश रहेंगे तो इन इदारों को इनके वजूद का कोई फायदा नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि इन्हें अपने दफ्तर बंद कर लेने चाहिए।
वादी के दूसरे इलाकों से भी लोगों ने दरगाह की तरफ मार्च करने की कोशिशें की लेकिन पुलिस और नीम फौजी अहलकारों ने इन्हें टेयर गैस और हवाई फायरिंग से मुंतशिर कर दिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा सईद अली गिलानी को भी घर से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया गया। शुमाली और जनूबी कश्मीर में जुमे की नमाज के बाद मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान तसादुम हुए जिनके दौरान 2 दर्जन से ज्यादा मुजाहिरीन जख्मी हो गए। इस दौरान वादी के अलावा जम्मू खत्ते के बाद मुस्लिम अक्सरियती जिलों में कश्मीर में हुई हलाकतों के खिलाफ जुमे के रोज हड़ताल की गई। कश्मीर वादी में 28 दिन से हड़ताल, कर्फ्यू और दूसरी पाबंदियों का सिलसिला जारी है। इंटरनेट पर पाबंदी का दायरा अब जम्मू तक वसी किया गया है। कश्मीर की तारीखी जामा मस्जिद, हजरत बल की दरगाह और दूसरे अहम मकामात की नाकाबंदी के बायस वहां आज 4वीं मरतबा जुमे की नमाज नहीं हो सकी। इस दौरान हिंदनवाज हलकों को खदशा है कि मौजूदा सूरत हाल के बीच वो अपनी सियासी साख खो रहे हैं। हिंदनवाज रुकने असेंबली इंजीनियर रशीद ने अक्वामे मुत्तहिदा की तरफ अपने हिमायतियों समेत मार्च की कोशिश की, तहम इन्हें घर में ही नजरबंद किया गया।
जो हिंदुस्तान के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने जैसे न बोलने की कसम खाई है, वो जैसे बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, वो कुछ बोलते ही नहीं है। आपने खुद देखा कैसे गुजरात में जब किसी दलित के साथ कुछ हुआ, अच्छी बात है उन्होंने बात की, लेकिन जब कश्मीर की बात आती है तो मोदी जी की आंखों पे जैसे पट्टी पड़ जाती है।
कश्मीर में मुजाहिरों का दायरा अब समाज के दूसरे तबकों तक वसी हो रहा है। गुज़िश्ता रोज डॉक्टरों ने एक अस्पताल के बाहर हलाकतों और ज्यादतियों के खिलाफ हिंद मुखालिफ मुजाहरे किए। कश्मीर की अदालत में वकला की तंजीम कश्मीर बार एसोसिएशन के सदर मियां अब्दुल क्यूम ने एहतजाजी मुजाहरे की क्यादत की। मियां क्यूम ने समाज के तमाम तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों से अपील की कि वो कश्मीर की तहरीक में शामिल हो जाएं। वादा रहे करीब एक माह के अरसे में मुजाहिरों को दबाने की कार्रवाइयों के दौरान पुलिस और नीम फौजी अहलकारों ने 50 से ज्यादा अफराद को हलाक कर दिया है। मुजाहिरों का सिलसिला 8 जुलाई की शाम उस वक्त शुरू हुआ जब जनूबी कश्मीर के कोकरनाग इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन के 21 साल मुसल्ह कमांडर बुरहान वानी को पुलिस ने एक ऑपरेशन के दौरान 2 साथियों समेत हलाक कर दिया। उधर जनूबी कश्मीर में लोगों ने रात के दौरान पुलिस और नीम फौजी अहलकारों की तरफ से घरों में जबरदस्ती दाखिल होकर मकीनों की मारपीट करने की कार्रवाइयों पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। बेशतर इलाकों में खवातीन हिंद मुखालिफ मुजाहरे कर रही हैं और अक्सर मकामात पर फोर्सेज इन पर शेलिंग करते हैं।
रात पर हम ऐसे ही जागे थे, गालियां निकाली, मां बहनों को पीटा, हम बुनिया में रहते हैं और तोड़ फोड़ के मकानों की کھڑکیاں توڑی، شانس وقت نکالے۔
ہلاکتوں میں اضافے کی وجہ سے کشمیری میں ہند مخالف جذبات نے نئی شدت اختیار کر لی ہے اور حکومت حالات کو بحال کرنے میں ابھی تک بے بس نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ اکثر اوقات وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی لوگوں سے تعاون کی اپیلیں کرتی ہیں۔
ایک بزرگ دکاندار، گاڑی والا، 10 سال کا بچہ اس کی دکان کے اندر گھس کے اس کو 10 تھپڑ لاتا ہے اور رات کو مسجدوں سے اعلان کیا جاتا ہے عورتیں بچے سب باہر آ جاؤ پروٹیسٹ کرنے کے لیے۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ کون ہے اس کا ذمہ؟ یہ آپ کا فرض بھی بن رہا ہے۔
دریاسنا کئی مسلح گروپوں کے اتحاد متحدہ جہاد کونسل نے عوامی ریلیوں کے قریب یا آبادی والے علاقوں میں مسلح کارروائیاں معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایک بیان میں کونسل کے جنرل سیکرٹری شیخ جمیل الرحمان نے بتایا کہ عوامی سرگرمی کے دوران مسلح کارروائیوں سے بھارتی فورسز کو معصوم شہریوں پر زیادتیوں کا بہانہ مل جاتا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی کے ساتھ
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں۔ سربین میں ہم آپ سے مخاطب ہیں اور آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان کے 400 رنز کے جواب میں انگلینڈ کی دوسری اننگز کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم آپ کو برمنگھم کے ایڈبسٹن میدان میں لیے چلیں گے اب سے کچھ منٹس کے بعد۔ پہلے کھیلوں کی خبروں اور تبصروں پر مشتمل پروگرام کھیل کے میدان سے، پیشکش عبد الرشید شکو۔
ریو اولمپکس کا میلہ، لیکن برازیل کے لیے مسائل ہی مسائل۔ پاکستان کی برائے نام شرکت، لیکن باصلاحیت شاہ حسین شاہ سے امیدیں۔ پاکستان میں کھیلوں کا برا حال، ذمہ دار کون؟ کھیلوں کا سب سے بڑا میلہ ریو ڈی جنیرو میں سج چکا ہے، لیکن برازیل کے لیے ان مقابلوں کی میزبانی حاصل کرنے کے بعد مسئلے مسائل ہی رہے ہیں۔ حکومت مخالف مظاہرے جن کا سارا زور اس بات پر رہا ہے کہ پہلے ملک کی حالت تو بہتر کرو، پھر اولمپکس کو یہاں لاؤ۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسائل بڑھتے ہی رہے ہیں، جن میں ملک کی خاتون صدر پر مبینہ کرپشن کے الزامات، اولمپکس کے لیے آئے ہوئے کھلاڑیوں اور شائقین کی حفاظت کا معاملہ، اور زکا وائرس کے ساتھ ساتھ صحت و صفائی کے مسائل۔ ذرائع ابلاغ کی شہ سرخیاں ابھی تک یہی کہہ رہی ہیں کہ برازیل اولمپکس کے لیے اب بھی پوری طرح تیار نہیں۔ ریو اولمپکس میں پاکستان کی شرکت برائے نام ہے۔ کل ملا کر صرف 7 کھلاڑی ان مقابلوں میں قسمت آزمائی کے لیے برازیل گئے ہیں، جن میں ایتھلیٹکس، تیراکی اور شوٹنگ کے 2-2 اور جوڈو کے 1 کھلاڑی شامل ہیں۔ ایتھلیٹکس، شوٹنگ اور تیراکی میں پاکستان کی شرکت ماضی کی طرح اس مرتبہ بھی رسمی ہی سمجھی جائے۔ البتہ جوڈو کے کھلاڑی شاہ حسین شاہ سے اچھی کارکردگی کی توقع کی جا رہی ہے، جو 2 سال پہلے کامن ویلتھ گیمز میں چاندی کا تمغہ جیت چکے ہیں۔ شاہ حسین شاہ کا تعارف یہ ہے کہ وہ حسین شاہ کے بیٹے ہیں۔ جی ہاں، وہی حسین شاہ جنہوں نے 1988 کے سول اولمپکس کے باکسنگ مقابلوں میں کانسی کا تمغہ جیتا تھا۔ حسین شاہ ایک طویل عرصے سے جاپان میں مقیم ہیں اور ان کے بیٹے نے وہیں اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ جوڈو میں بھی قابل ذکر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ حسین شاہ سے میں نے پوچھا کہ بیٹا اولمپکس میں شرکت کر رہا ہے، کیا احساسات ہیں؟
ہیں۔
شاہ نشاپور ٹف ٹرین کے جاپان کے اندر، اور مجھے امید ہے اس بار میرا بیٹا میڈل لے گا۔ جس طرح میں نے 88 اولمپک میں میں نے برونز لیا تھا، میرا بیٹا انشاءاللہ عظیم گولڈ اور سلور لائے گا۔
شاہ حسین شاہ سے بھی میں نے بات کی اور پوچھا کہ اولمپکس جیسے سخت مقابلے کے لیے اپنی تیاری سے آپ کتنے مطمئن ہیں۔
میرا پوری خواہش ہے میڈل لانے کی، جس طرح میرے ابو نے لیا تھا، پاکستان کا نام روشن کیا تھا، اس طرح میں میڈل لینا چاہتا ہوں۔ یہ دعا کیجیے، دو چیز دعا کیجیے، میں فائٹ کے لیے ابھی بہت بہت ٹف ٹریننگ ہو رہے ہیں، اس میں مجھے چوٹ نہ لگے، اور ان شاء اللہ اچھا میرا ریزلٹ رہے، میرا پرفارمنس اچھا ہوئے، یہی چیز آپ دعا کیجیے۔
اولمپکس مقابلوں میں پاکستان کی یہ 17ویں شرکت ہے، لیکن ذرا سوچئے کہ 16 مرتبہ شرکت کر کے پاکستان اولمپکس میں صرف 10 تمغے ہی حاصل کر سکا ہے، اور ان 10 میں سے بھی 8 صرف ہاکی میں ہیں۔ ایک تمغہ حسین شاہ نے باکسنگ میں اور ایک پہلوانی میں محمد بشیر نے جیتا تھا۔ پاکستان میں کھیلوں کی بری حالت کے اسباب پر بات کرنے کے لیے میں نے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عارف حسن کو زحمت دی۔ میرا ان سے پہلا سوال یہی تھا کہ ہاکی میں ہم باہر ہو چکے، اب جو کچھ بھی ہے صرف وائلڈ کارڈ انٹری پر ہی ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟
ہماری ہمیشہ پارٹیشن سے لے کے ابھی تک جہاں تک اولمپکس کا تعلق ہے، ہم ہمیشہ وائلڈ کارڈ پہ گئے ہیں، سوائے دو دفعہ جبکہ بشیر نے ایک دفعہ ریسلنگ میں میڈل جیتا تھا اور حسین شاہ نے باکسنگ میں جیتا تھا۔ اس کے علاوہ تھرو آؤٹ ہم رہے ہیں وائلڈ کارڈز کے اوپر۔ ایک گیم ہماری کوالیفائی کرتی تھی جو کہ ہاکی تھی۔ ہاکی بھی اس بار کیونکہ ایک اور ٹو پوری اسپورٹس کا ڈکلائن چلا آ رہا تھا، ہاکی کو بھی ڈیلیبریٹلی ڈسٹروائے کیا گیا اور ہاکی بھی بالکل ختم ہو گئی۔ تو اب لہٰذا کیونکہ پہلے ہاکی کے نمبر 16 ہوتے تھے، 16 لوگ جاتے تھے تو اس کے ساتھ 8-10 اور ہو جاتے تھے، تو 25-30 کا کانٹنجنٹ چلے جاتا تھا، سب بڑے خوش ہوتے تھے کہ جی اتنے لوگ چلے گئے۔ اب جا رہے ہیں صرف وہی لوگ جو کہ ہمیشہ سے وائلڈ کارڈ پہ جاتے تھے۔ تو فرق کوئی نہیں ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ہاکی نے اس بار کوالیفائی نہیں کیا، جو کہ بڑی افسوسناک بات ہے۔
جنرل عارف حسن سے میں نے پوچھا کہ ملک میں کھیلوں کی ترقی اور اسے پروان چڑھانا آخر کس کی ذمہ داری ہے؟
اسپورٹس ڈیولپمنٹ بیسکلی گورنمنٹ کا کام ہے۔ اسپورٹس ڈیولپمنٹ ملک میں ہو ہی نہیں رہی ہے، ان دا فارم آف انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، پالیسیز ان دا فارم آف اسکولز میں گیمز۔ جب تک آپ کا براڈ بیس نہیں ہوگا، آپ کا ٹیلنٹ زیادہ نہیں اٹھے گا، ٹیلنٹ نہیں اٹھے گا تو آپ اس کو ٹرین نہیں کر سکیں گے، آپ کے پاس چوائس نہیں ہوئے گی۔ یہ بڑا الجھا ہوا ایک وہ ہے جو کہ انفارچونیٹلی جتنے بھی ہمارے ابھی تک یہ اسپورٹس کے ایڈمنسٹریٹرز آئے ہیں، ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جی کس طریقے سے اس کو کیا جائے۔ ہمارا صرف ایم یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں لڑکا مل جائے، وہ ہمیں گولڈ لا کے دے دے، پھر ہم سو جاتے ہیں۔
جنرل عارف حسن سے میرا آخری سوال پاکستان اسپورٹس بورڈ سے متعلق تھا کہ کیا یہ ادارہ وہ سب کچھ کرنے میں کامیاب ہو سکا ہے جو کھیلوں کی ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے؟
سب کچھ وہ کیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، جس کی ذمہ داری ان کو جو چیزیں تھیں ان کو کرنی چاہیے تھی، اس کو ٹوٹل ڈسٹروائے کر کے رکھ دیا۔ 137 ملین کی نیشنل گیمز کرائی ہیں، جو اور کہہ رہے ہیں کہ جی 18 ملین زیادہ اسے خرچ ہو گیا، تو 18 ملین اور ہمیں چاہیے۔ یہی پیسہ اگر کوالیفائنگ راؤنڈ پہ کوئی پوٹینشیل کھلاڑیوں کے اوپر لگا دیتے تو ہو سکتا ہے ہمارے دو چار لوگ کہیں کوالیفائی کر جاتے۔ یہی کچھ باکسرز کے اوپر لگاتے، زہوا وہ تقریبا دیکھے نا، یہ لوگ بےچارے چھوڑ کے بھی تو چلے گئے نا، پروفیشنل وہ کتنا اچھا لڑکا کر رہا ہے، مگر یہاں پہ اس کو کوئی سپورٹ نہیں ملی، کوئی کچھ نہیں ملا، وہ چھوڑ کے باہر گیا، اس کو پروموٹر نے اس کو پکڑا، پروفیشنل بن گیا، اور وہ کہاں سے کہاں بھی جا رہا ہے۔ تو ابھی 150 ملین آپ خرچ کر دیتے ہیں تاکہ وہاں پہ اوپننگ سیرومنی پہ کوئی گانا بجانا ہو جائے، اور اس کے بعد جو کھلاڑی ہے اس کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا کہ اس کو ہم ٹریننگ کے لیے بھیجیں۔ ابھی شوٹنگ، ریسلنگ، باکسنگ نے پیسہ مانگا، ان کو یہ کہا گیا کہ جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ یہ فضول خرچی کے لیے پیسہ ہے، مگر جو کھلاڑیوں کی ٹریننگ کے لیے ہے اس کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ انڈیویجل بچے بھی ایک حد تک ہی آئیں گے نا، اس کے بعد تو ہمارا کام ہے ان کو اٹھانا، وہ ہو نہیں رہا۔ ایک اور اس میں کلیئرفیکیشن یہ دینا چاہتا ہوں کہ جہاں تک پی او اے کا تعلق ہے، اس کا رول سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کا کام بیسکلی یہ ہے کانٹیجنٹس کی تیاری کرا کے ان کو باہر بھیجنا، اور تیاری میں یہ نہیں ہے کہ ٹیلنٹ ڈھونڈنا اور یہ وہ، مگر ایک میجر رول ہمارا یہ ہے کہ ایڈوائز ٹو دی گورنمنٹ اینڈ کنسرن کوارٹرز جو کہ اسپورٹس پروموشن میں انوالو ہوتے ہیں۔ انفارچونیٹلی اس چیز میں کیونکہ ہمارے یہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، وہ ایڈوائزز جو ہم کر رہے ہیں اس میں کوئی عمل ہوتا نہیں ہے۔
اور اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔
ہاک
ہاکی کو الگ رکھ دیں تو اولمپک کھیلوں میں پاکستان کی نمائندگی محدود چند کھلاڑیوں نے ہی کی ہے. ان میں کئی قومی اور علاقائی اعزازات حاصل کرنے والے سائیکلسٹ محمد عاشق بھی ہیں جنہوں نے 60 کی دہائی میں 2 اولمپک گیمز میں حصہ لیا, مگر ماضی کے قومی ہیرو اب رکشہ چلاتے ہیں. محمد عاشق کی کہانی خود ان کی زبانی.
جی میرا نام محمد عاشق چیمپئن ہے. میں نے سب سے پہلے ریلوے میں نوکری 8-5-52 میں میں نے کی تھی. اس کے بعد میں نے وہاں باکسنگ سیکھی, وہاں پھر میں نیشنل چیمپئن ہوا. ایشیا گیم ڈھاکہ میں ہوئی تھی, اس کے اندر میں نے پھر میڈل جیتا, گولڈ میڈل جیتا. تو میری وائف کہنے لگی کہ آج صاحب چھوڑ دیں, یہ کیا کر رہے ہیں, میں تو تنگ آ گئی ہوں آپ کو ٹکوریں کر کر کے نمک کے پانی کی. میں نے کہا یار پھر کیا کیا, اب تو چوٹ بھی لگی. کہتی اور گیم کر لیں. پھر میں نے سائیکل خریدی 90 روپے کی, وہ پھر میں نے سائیکلنگ کی. سب سے بڑا ذات یہی ہے کہ میں دنیا کے اندر میرا 6th نمبر ہے دنیا کے اندر. دوسرا میں ایشیا کا چیمپئن ہوں, ایشیا کے اندر مجھے سلور میڈل بھی ہے روڈ ریس کی. اتنے میرے پاس قومی ڈو میڈل ہے, کیا کرنے ہیں. میں نے لے لیں, آپ واپس لے لیں, میرے سے بھیج دیں ان کو, دے دیں لوگوں کو, کیا کرنا ہے. میں نے قومی ہیرو بن گئے. اب میں تھک گیا ہوں, آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, رکشہ چلا رہا ہوں. کون سے ایسے پیدا ہوں گے جس کے پاس 70 میڈل ہوں گے, ورلڈ کے بھی ایشیا کے بھی. کوئی اسپورٹس مین کوئی لے لو, میں نہیں, کوئی لے لو, ہاکی کا لے لو, کسی کے 70 میڈل ہوں گے, میں اس کے پاؤں پڑ جاؤں گا. جب میں وقت یاد آتا ہے کہ میں جوانی میں 60 میں کیا تھا, 58 میں کیا تھا, 55 میں کیا تھا, تو مجھے وہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یار میں نے کیسی زندگی گزاری ہے, میں کیسی گزار رہا ہوں.
قومی ہیرو محمد عاشق جو اب رکشہ چلاتے ہیں. اور ہم نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ انگلینڈ کی دوسری اننگز کا آغاز ہو چکا ہے. ایجبسٹن کے میدان میں غزنفر حیدر موجود ہیں. جی غزنفر, تازہ ترین کیا ہے؟
مہابھارت تازہ ترین یہ ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ پہلی اننگز میں 100 رنز کی لیڈ دی انگلینڈ کو, اور اس کے بعد جو ہے مصباح الحق نے انہوں نے ہاف سینچری سکور کی ہے. اس وقت جو ہے وہ 50 رن پہ کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہے. انگلینڈ کا 13 اوور کا کھیل ہو چکا ہے. کپتان الیسٹر کک جو ہیں وہ 35 پہ ناٹ آؤٹ ہیں, اور ان کے ساتھ دوسرے اوپنر ہیلز ہیں 13 پہ. دونوں کھلاڑی بہت محتاط انداز میں بیٹنگ کرتے ہیں. جو فرسٹ اننگز میں, پہلی اننگز میں جو انہوں نے غلطیاں کی تھیں وہ نظر نہیں آ رہی. تو انگلینڈ کی ابھی میرے خیال میں جو حکمت عملی ان کی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ پہلے تو یہ جو لیڈ ہے وہ ختم کریں پاکستان کی, 50 رن ان کو اور بنانے, اس کے بعد پھر وہ ٹارگٹ دینا جو ہے وہ پاکستان کو شروع کریں گے. اگر 300 یا 350 سے اوپر کا پاکستان کو وہ ٹارگٹ دیتے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے قدرے مشکل ہو جائے گا اس ٹارگٹ کو چیز کرنا. لیکن اگر فرسٹ اننگز کی طرح پاکستانی بیٹسمین جو ہیں وہ کھیلتے ہیں تو اس سے کافی فرق پڑ سکتا ہے, کافی دباؤ بھی پڑ سکتا ہے انگلینڈ پر.
جی غدنفر, تو گویا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ انگلینڈ کی حکمت عملی اس وقت یہ نظر آ رہی ہے کہ وہ بہت جم کر کھیلیں. یہ بتائیے کہ پاکستان کو جو پہلی اننگز میں برتری ملی ہے, دوسری اننگز میں وہ کس حد تک نظر انداز ہوتی نظر آ رہی ہے؟ کچھ بولرز جو ہیں وہ چھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟
دیکھیں اس وقت تو عامر بولنگ کر رہے ہیں, سہیل بولنگ کر رہے ہیں, راحت بولنگ کر رہے ہیں, اور سہیل اور راحت اتنے افیکٹو نہیں ہیں. پہلی اننگز میں جو ہے وہ سہیل خان نے 5 وکٹیں لی تھی, ان کا پہلا ٹیسٹ میچ ہے اس سیزن میں انگلینڈ میں یہاں پر. لیکن اب اس اننگز میں آپ عامر کو جب آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کا جو اکانومی ریٹ ہے وہ ہے 2.35, وہ بہت کم ہے. حالانکہ سہیل خان اور راحت علی جو ہیں وہ اس وقت 5 یا 6 رن پر اوور دے رہے ہیں. تو محمد عامر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس اننگز میں زیادہ افیکٹو ہیں. پاکستان کی جو حکمت عملی ہونی چاہیے اس اننگز میں وہ یہ ہونی چاہیے کہ کم سے کم سکور پہ انگلینڈ کو ریسٹرکٹ کرے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ الیسٹر کک اور جو روٹ جو ہے وہ ان کو جلد آؤٹ کیا جائے.
اچھا یہ بتائیے غزنفر, آپ ایجبسٹن میں موجود ہیں, برمنگھم میں ہے یہ میدان, ماحول کیسا ہے, کون لوگ ہیں, کیا بہت ایشیائی, پاکستانی, بھارتی سب آپ کو نظر آ رہے ہیں؟
دوسرا یا تیسرا بڑا میدان اس کو کہا جاتا ہے انگلینڈ کا. 23,000 یہاں پہ جو ہے کیپیسٹی ہے, اور 90% گراؤنڈ جو ہے وہ بالکل فل ہوا ہوا ہے. بہت سارے لوگ آئے ہوئے یہاں, چاچا ایک کرکٹ بھی آئے ہوئے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے. اچھا. میری سے بات ہوئی تھی جی. تو کافی خوش تھے اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی میں 14 اگست بھی یہی مناؤں گا. اچھا. تو کافی جوش و خروش ہے, کافی ایشیائی.
لیکن آپ کے پیچھے کوئی تالیاں بجتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں. اچھا غزنفر حیدر, بہت شکریہ,
بہت شکریہ
ہمیں یہ تفصیلات بتانے کے لیے. تازہ ترین اسکور کے لیے آپ BBC Urdu.com پر کسی بھی وقت آ سکتے ہیں. ہم آپ سے اجازت لیں گے. سیبین اپنے اختتام کو پہنچا. ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے فیاض احمد. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دیے ڈیرک کلارک نے, اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارے ساتھ رہے اسرار الحق. ماہ بارہ سفتر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے اور آخر میں اہم عالمی خبروں کی سرخیوں کے ساتھ شمائلہ خان.
پاکستان میں ماضی کی مشہور اداکارہ اور ہدایت کارہ شمیم آرا طویل علالت کے بعد 78 برس کی عمر میں آج لندن میں انتقال کر گئی ہیں. ان کی تدفین پیر کو لندن میں ہی ہوگی. انڈیا کی ریاست آسام کی ایک مارکیٹ میں مسلح افراد کی فائرنگ سے کم از کم 13 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ہیں. پولیس نے حملے کا الزام بوڈو باغیوں پر لگایا ہے. عراق میں کرد فوج کے ذرائع کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں نے ان کے زیر قبضہ علاقے سے نکلنے کی کوشش کرنے والے سینکڑوں افراد کو روک رکھا ہے. ایران نے سیکیورٹی کے پیش نظر ملک میں ریالٹی گیم پوکیمون گو پر پابندی لگا دی ہے. اور برازیل میں اولمپک گیمز کے آغاز سے پہلے ریو ڈی جنیرو کے اہم مقامات کے ارد گرد اولمپک ٹارچ کے ساتھ پریڈ کی جا رہی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.